कि उसके नजदीक ये जो हालात थे वो उसका बड़ा बारीकबीनी से देख रहा था, और उनके ख्याल में इल्म की रोशनी से जहालत को खत्म करना और इस चीज को खत्म करना बड़ा जरूरी था, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था और शेरशाह शहीद हो गए, और इंशाल्लाह उसके मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे।
शुक्रिया खटक साहब, मेरे साथ रहिएगा। अभी हमारे साथ हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर असद कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। असद साहब आप मुझे सुन रहे हैं?
जी बिल्कुल
जी। असद साहब हमारे साथ अभी तोफैल खटक साहब बता रहे थे उनके साहबजादे शेर शाह शहीद हुए, और उन्होंने उसी के बारे में बताया कि किस तरह से वो तारीख और अदब और यूरोपी और यहाँ बरे सगीर के अदब के बारे में और लिटरेचर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहते थे, अदीब उस्ताद और सहाफ़ी बनना चाहते थे, और वो कहते हैं कि इल्म की शम्मा जो से उनकी उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। आज हम आपसे हम ये पूछते हैं कि आज के दिन खटक साहब हैं और दूसरे वालदैन हैं, उनके लिए आपका पैगाम क्या है? आपने इस आपके इस सूबे ने इस सारी बड़ी कुर्बानी को देखा, इस साने की जिसे कहना चाहिए ऐनी शाहिद रहा ये सूबा आपका, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
मुझे कह रहे हैं?
जी जी आपसे ही बात करें।
अच्छा
दोबारा
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम कहता हूँ, जो शुहदा के वालिदैन है उसको भी मैं सलाम करता हूँ, और आपको भी, और आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें मौका दिया,
बहुत शुक्रिया जी,
अपनी बात बात कर सके। बिल्कुल आज जो एक तकलीफदेह दिन थी हमारे लिए, जो हम अपने बच्चों की याद में, और आपको पता है कि एक वालिद और एक माँ अपने बच्चे की बिछड़ने के हवाले से कितनी तकलीफ होगी उसको। मतलब मैं खुद एक वालिद हूँ और मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे बच्चों पे अगर कोई मामूली भी तकलीफ आती है, मामूली भी टेम्परेचर होता है, तो मुझे टेम्परेचर होता है, मुझे तकलीफ है, तो इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत बड़ा सानहा है, बहुत बड़ा हादसा है, और मैं खुसूसन आज दिन पे उन वालिदैन के लिए दुआ करूंगा जिनके ऊपर इतनी गुजरी गुजरी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सब्र दे और उन बच्चों को अजर अजीम दे, और इन बच्चों के सदके हमारे मुल्क के में अमन हो, इन वालिदैन को बरकत नसीब हो। तो एक तो ये कि हम इस हवाले से इस वाक्य पे बहुत अफसोस करते हैं और वालिदैन के साथ इजहार हमदर्दी कहते हैं, बल्कि हमें इजहार हमदर्दी का लफ्ज इसके लिए बहुत कम है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक पूरी मुल्क के लिए ये दिन एक तब्दीली का बायस बना, एक इससे पाकिस्तान बदल गया इस वाक्य से। और आज मैं खुद पहली दफा गया था बाजार में, आवाम के साथ मिला, उसके सामने मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ मिला, तो एक एहसास हो रहा है कि अमन कायम हो गया, और अमन माशाल्लाह बहुत हद तक जो है ना हालात सुधर गए हैं। तो इन बच्चों की कुर्बानियां जो है ना इस पूरी कौम की लिए एक राह निजात बन रही है। जो वाकया हुआ था, मैं खुद उस मौके पे
जी
चीफ मिनिस्टर साहब दोनों पहुंचे थे
जी,
और हम लोग दिलखराश वाकया कभी भूलेंगे नहीं, वो बच्चों को जो हमने देखा है। और मैं इस मौके पर भी क्या कहूंगा कि इन वालिदैन की बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ा हौसला है
जी, इन वालिदैन का
जुर्रत और बहादुरी से
मुकाबला किया। असद कैसर साहब का कनेक्शन कुछ स्काइप का कनेक्शन ख़राब हो रहा है, दोबारा कॉल करते हैं असद साहब आपको। उतनी देर शेर शाह हम बात करते हैं खटक साहब से। खटक साहब ये जी खटक साहब आप मुझे ये बताइएगा कि शेर शाह शहीद के साथ उसका भाई जख्मी हुआ अहमद शाह, आपने उसके बारे में बताया था, आप ये बताइएगा कि वो अपने भाई को किस तरह से याद करता है?
शेरशाह और अहमद की जो पहले ज़हनी लेवल था उसमें काफी फर्क था। शेरशाह ज़हीन था और अहमद शाह मतलब उस टाइप का नहीं था, लेकिन इस हादसे के बाद उसमें से जो जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ وہ انتہائی زیادہ ہے. میرا تو پہلا یہ خیال تھا کہ وہ شاید اس حادثے کی وجہ سے مزید کمزور ہو جائے گا اور مزید جو نا اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہوا تھا, اور وہ اس بدترین واقعے کی جو چند ہی گواہ ہے اس میں سے ایک ہے, اور ایک انسان سے اگر آپ اس کی نفسیاتی کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو میرے خیال میں اس سے بہادر بچہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اپنی بھائی اور بہت سارے کلاس فیلو کی شہادت کے باوجود وہ 12 جنوری کو اسکول چلا جاتا ہے. اور میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اس کا جو تعلیمی لیول تھا وہ پہلے کھیل کود میں بہت زیادہ وہ دلچسپی لیتا تھا, لیکن انہوں نے بڑا امپروو کیا, اور ابھی ہفتہ پہلے جو اس کے امتحانات ہوئے ان میں انہوں نے کافی امپروومنٹ کی ہے. اور ان کا جو خیال تھا کہ وہ کسی کھیل میں کرکٹ میں یا آگے بڑھیں گے, لیکن ابھی ان کا بھی رجحان بدل گیا ہے, اور اس کا جو ابھی رجحان ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ جو علم والی بات ہے تعلیم والی بات ہے اس کی طرف بہت زیادہ ہوا ہے. ان کے علاوہ اللہ نے اس کے اندر اتنی ہمت پیدا کی کہ اپنی بہن کا اپنی والدہ کا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہے, اور وہ ایک ذمہ دار اور بہادر شخص کی شخصیت مطلب وہ اختیار کر گیا ہے, اور میں اس کی اس رویے اور اس ایٹیچیوڈ سے بہت خوش ہوں, اور یہ اللہ کی میرے اوپر انتہائی مہربانی ہے کہ اگرچہ وہ والا بچہ جو کہ پہلے سال ایک سال پہلے ایک ڈفر اور ایک لاپرواہ بندہ تھا, الحمدللہ آج ایک ذمہ دار آدمی کی حیثیت سے ابھر رہا ہے.
خٹک صاحب, آپ اس موقع پر اسد عمر کیسر صاحب ابھی ہمارے ساتھ تھے, جیسا کہ آپ سن رہے تھے, ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا, ہمارے پروڈیوسرز کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات کر سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بچوں کے تحفظ کے لیے جو اقدام کیے گئے ہیں یا اسکولوں کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے, وہ اب کچھ بہتر ہے اور پہلے سے آپ اس میں کچھ فرق دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں؟
بالکل, میں تو چونکہ میرا تعلق تو صحافت سے رہا اور میں کئی دہائیوں سے اس حالات کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہوں, اور ہم اسی صبح میں جس طرح فاٹا بلیڈ کر رہا تھا ہمارا صبح کے پی بلیڈ کر رہا تھا, لیکن میں ایک چیز ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ 16 دسمبر کے بعد جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں, چاہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے چاہے صوبائی حکومت کی طرف سے, تو وہ بہت قابل تعریف ہے. مطلب جو پہلے جو ہمارا روایتی ایک سسٹم ہوتا تھا کہ کسی بھی اسکول کے اندر مطلب وہ چوکی دار وغیرہ ہوتا تھا یا ایک عام بندہ ہوتا تھا یا اس کی دیواریں یا وہ تھی, اور اس کے علاوہ ایک ویسے بھی روایت ہوتی تھی کہ اسکول کی طرف کوئی اوپر آنکھ نہیں دیکھتا تھا, لیکن اس کے ایک سال کے اندر سے میں ضرور یہ فرق محسوس کر رہا ہوں کہ آپ پشاور شہر کے میں یا پشاور کے اطراف یا دیہات میں چلے جاتے ہیں تو اسکول کے گیٹ کے اوپر چوکی دار ہوتا ہے, اور وہ بہت کافی بہتر ہوئے, اور بلکہ اس لحاظ سے اسکولوں کے علاوہ مطلب امن کے حوالے سے پولیس اور جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں ان کی بھی اقدامات کافی قابل تعریف ہیں.
اچھا, یہ اسد کیسر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ہم بات کرتے ہیں. اسد صاحب, یہ فرمائیے گا, آج اس سانحے کی پہلی برسی کے موقع پر آپ ان والدین کے لیے اور ان سب افراد کے لیے جو اس المیہ کا شکار ہوئے اپنی حکومت کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے, اپنی حکومت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے. مجھے یاد ہے گزشتہ دنوں آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں آئے تھے اور آپ نے بتایا تھا خاص طور پر تعلیمی شعبے میں بہت سارا کام کیا گیا, ہم نے آپ سے اس وقت بھی سوال کیا تھا, تو کچھ اپنی حکومت کے بارے میں بتائیے گا تاکہ پھر ہم مزید آگے بڑھیں پروگرام میں.
دیکھیں, اس طرح آج تو جو ایونٹ ہوا جو ہے کہ ایک آرمی پبلک اسکول کے اندر ہوا, جس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ, پرائم منسٹر, سارے چیف منسٹر, عمران خان اور دیگر پولیٹیکل لیڈرز وہ سارے موجود تھے, تو ایک میسج گیا پوری دنیا کو کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ جب بھی کوئی امتحان آتا ہے, جب بھی کوئی ملک کے لیے کوئی ایسا سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو پوری قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے اور ایک ہوتی ہے, تو آج وہ مظاہرہ دیکھنے میں آ گیا اور ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت باہر سے کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہو तो कौमी यकजहती के लिए और कौमी मफाद के लिए वो सारी लीडरशिप एक हो जाती है। तो आज एक इवेंट वहाँ हुआ, फिर हमारे सूबाई हुकूमत ने भी एक इवेंट किया यहाँ लाइब्रेरी आर्काइव्स में, तो उसमें भी हमने कोशिश की। मैं खुद चूंकि मुझे खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं मुख्तलिफ जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं उसके साथ मीटिंग कर लूँ, तो मुख्तलिफ पेरेंट्स के नुमाइंदों से मैं मिला, मुलाकातें हुई, उन्होंने मुख्तलिफ डिमांड रखी या उनकी मुख्तलिफ तजावीज थी, डिमांड की वजह मुख्तलिफ तजावीज थी। उस तजावीज को हमने, इसमें तीन बुनियादी तजावीज थी। एक तो ये था कि एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए बच्चों के नाम से, ताकि एक यादगार हो और मैसेज चला जाए कि अगर तुम कलम और किताब पे और इलम पे वार करोगे तो हम उसके मुकाबले में इससे ज्यादा बढ़कर इकदाम करेंगे। एक उनके ये डिमांड थी, तो इसके लिए हमने उसके साथ एग्री किया। हमने उसके लिए ये भी एग्री किया कि हम चित्राल में एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं या अगर आप नौशहरा में हम एक यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाते हैं उसको ऑन करते हैं, या नई यूनिवर्सिटी बनाते हैं आप जिस तरह कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें जमीन दे दे और बाकी हम खुद करेंगे। बहरहाल हम उसके लिए भी एग्री थी और इसके लिए भी एग्री हैं कि जो नौशहरा में हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है उसके नाम उसको करवा दे। तो फिर पेरेंट्स ने अक्सरियत में कहा कि बस आप हमें जमीन दे दे। हमने उसके लिए जो जो गवर्नमेंट के लेवल पे इंस्ट्रक्शन थी वो हमने दे दी। हमने दूसरी उसकी डिमांड थी कि एक बहुत बड़ी मॉन्यूमेंट बनाई जाए, जो कि एक पूरी दुनिया की जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या जितनी भी लोग आ जाए, इंटरनेशनल वफूद आ जाए, वो वहाँ पूल रख सके, वो हम अपने बच्चों की याद वहाँ कर सके। तो इसके लिए भी हमने एक बहुत बड़ी आज संघ बुनियाद रखा एक मॉन्यूमेंट की, और वो मॉन्यूमेंट जो है ना हम अभी सिर्फ बुनियाद रखा है, हम बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाएंगे
अच्छा
जिसमें हम मुख्तलिफ आर्किटेक्ट से वो करवा देंगे। तीसरी बात उन्होंने किया कि चूंकि पेरेंट्स कुछ रह गए थे जिसके नाम स्कूल करने थे, सॉरी
बच्चे
टीचर्स,
रह गए जो
तो
टीचर्स
टीचर्स के
रखे।
नाम भी हमने 22 टीचर्स रह गए थे, तो उसके लिए भी हमने स्कूल उसके नाम की इंस्ट्रक्शन दे दी है और वो भी हो जाएगा। उस पेरेंट्स के साथ हमने बात की, जो कंपनसेशन थी मुख्तलिफ कंपनसेशन तकरीबन तमाम हो चुकी है। हम अपने बच्चों की, चूंकि इसमें हमने एक जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है वफाकी हुकूमत के साथ और आर्मी के साथ, क्योंकि एक ये कौमी अलमिया है और एक कौमी इशू है, तो हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते। हमने तमाम आर्मी के साथ भी हम ऑन बोर्ड है और वफाकी हुकूमत के साथ हम ऑन बोर्ड है, तो इन बच्चों की साइकोथेरापी के लिए, ताकि उसकी जो साइकोलॉजिकल इसको इश्यूज हैं इनको इंटरनेशनल, उसकी वालिदैन को, उनकी फैमिलीज को इंटरनेशनल टूर्स करवाए, अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब उमरे करवाए, उनके साथ मुख्तलिफ इवेंट्स रखे। और इसके अलावा जो आर्मी स्कूल में जो जहाँ ये वाकया हुआ था, जो हाल था, उसको बिल्कुल रेनोवेट करके एक नया हाल बन गया, जिसमें 760 बच्चों की लिए एकोमोडेशन है, जो एक वन ऑफ द आर्ट आप कह सकते हैं। और आर्मी स्कूल में भी एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बन गया, जो आज नई अली दादा ने डिजाइन किया हुआ था और वो आया था। तो जितनी भी डिमांड तो अभी हम चाहते हैं कि इस ये जो वाकया हुआ है इसको हम, उन जो कुर्बानी हुई है,
जी
हम इसको अपने कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करें, और ये इन बच्चों की कुर्बानियां, इनकी रूह खुश होगी कि इनकी वजह से इस मुल्क को एक बहुत बड़ी तरक्की मिल रही है, इस मुल्क को निजात मिल रहा है दहशतगर्दी से। तो हम वो तमाम इकदाम कर रहे हैं और इसके वजह से जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर भी पूरी तरह अमल दरामद कर रहे हैं। और मैं आज ये कहूँ कि इसमें एक वाले साहब ने कहा कि मेरे दो जो उसके दो बच्चे शहीद हुए थे, ने कहा कि मेरे दो बच्चियां मेडिकल कॉलेज में जाना चाहती है, और खान को उन्होंने रिक्वेस्ट की, एक की एडमिशन हुई, तो एक के खान ने आज खुद मुझे कहा कि इनकी जितनी पेमेंट्स है मैं खुद पे करूंगा, मतलब इसकी जितनी भी पेमेंट है, मतलब हम इस पे करते हैं कि हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारे हमारी औलाद है, हमारे बच्चे थे, हम इस पे ये नहीं कहेंगे कि हमने इसलिए ये किया वो किया, हम जो कुछ कर
जी
सकते हैं,
जी
जितने
इस
वसायल हैं, हम हद तक जाएंगे उसके लिए, कुछ जो भी करना होगा करेंगे इंशाल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे असद कैसर साहब। कैसर साहब, आपसे मेरी मेरी फिर भी बात होगी। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें बताया कि इस मौके पर एक साल के अंदर अंदर क्या हुआ। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जाहिर है पूरी कौम इकट्ठी हो गई, और एक जो बात सामने आई कि पूरी लीडरशिप इसमें, चाहे वो फौजी हो चाहे वो सियासी हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अब इस वक्त हमारे साथ एक और, जिसे जैसा कि मैंने पहले कहा कि दो अजीम वालदैन से हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे। तुफैल खटक साहब से आप मिल लिए, जो कि शेरशाह शहीद के वालिद थे। अब हमारे साथ हैं, बात हम करते हैं فضل خان ایڈوکیٹ صاحب سے. فضل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم فضل صاحب.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ فضل صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, وقت دیا ہے. آپ یہ بتائیے, ہم ابھی خٹک صاحب سے بھی یاد ان کی جو تھی ان کے ساتھ میموریز شیئر کر رہے تھے. آپ یہ بتائیے گا کہ صاحبزادہ عمر خان کس جماعت کے طالب علم تھے, شہید آپ کے بیٹے؟
جی میرے بیٹے 8th کلاس کے طالب علم تھے, اور 16 دسمبر 2014 کو وہ بھی اسی آڈیٹوریم میں موجود تھے جہاں پر اس نے شہادت پائی.
تو آپ یہ بتائیے گا, یہ سوال اس موقع پہ کچھ کرنے کے سوال نہیں ہے, پھر بھی یہ فرمائیے گا کہ قربانی صاحبزادہ عمر خان کی, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ کھٹک صاحب نے بتایا کہ شیر شاہ شہید کے چھوٹے بھائی جو پہلے کافی لاپرواہ تھے یا کچھ اور طرح سے سوچتے تھے اپنے بھائی کی قربانی کے بعد, اب وہ بالکل اسی طرح سوچتے ہیں, انہیں لائنوں پہ چلتے ہیں, انہیں خطوط پہ کام کرتے ہیں, محنت کرنے لگے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ صاحبزادہ عمر خان کے دوست کس طرح سے ان کو یاد کرتے ہیں, کس طرح سے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں؟
جی بہت مس کرتے ہیں. وہ ایک اچھا اور بڑا سمارٹ, بڑا خوبصورت ینگ چیپ تھا, ہمیشہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ رہتی تھی. ہی واز ویری ایزی گوئنگ, ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنا, اپنے ہوں یا پرائے ہوں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, ان کی رسپیکٹ, چھوٹے بہن بھائیوں کو وہ بڑے پیار سے بہت لک آفٹر کرتا تھا, اسٹڈیز میں ان کی مدد کرتا تھا, ساتھ ہی ان کو ساتھ اسکول لے جاتا لاتا. اس کی شہادت کے بعد جب اپنے چھوٹے بھائیوں بچے, اس کے چھوٹا بھائی ہے اور ایک بہن ہے, وہ پڑھ رہی ہے سیم اسکول میں, میں نے ان سے پوچھا, ان کو میں نے آپشن دیا کہ اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو ان دی اسکول اور اف یو وانٹ ٹو لیو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے بھائی کو مشن کو آگے رکھیں گے. میری چھوٹی بیٹی ہے مشل, شی از ان کلاس 2. وہ اس کا مسمم ارادہ, کہتے ہیں نہیں میں مقابلہ کروں گی دہشت گردوں کا, یہ ہم سے ڈرتے ہیں, ہم ان کو بتائیں گے کہ نہ ہم بھاگنے والے ہیں نہ ہم ڈرنے والے ہیں, میں اپنی ایجوکیشن اس اسکول میں کنٹینیو کروں گی اور ان کا مقابلہ کریں گے. تو یہ تو ان کے اپنے آپ میں, آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, آئی سویئر آن گاڈ, کہ میں نے ان کو اوپن آپشن کی اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو, کہتے ہیں نہیں جی ہم اسی میں پڑھیں گے, ہم یہ امپریشن نہیں دیں گے کہ ہم ڈرنے والے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہمارے گورنمنٹ سے کچھ ریزرویشن اور ان کی طرف سے لاپرواہی اور ان کی طرف سے ہماری کافی تحفظات ہیں. ابھی میں کیسر صاحب کو سن رہا تھا, میرے خیال میں
جی
انہوں نے اسکول کی بات کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی بچوں کو فارم بھجوایا گیا, بالکل بھی نہیں, اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے, اس میں نیپٹزم کیا گیا ہے, اس میں اپنے من پسند افراد کو نوازا گیا ہے. ہمارے جو ڈائریکٹ افیکٹیز تھے, یہ مختلف ملکوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے آفر کی کہ جو افیکٹیز ہیں ان کو لا کے انٹرکشن کرائیں تاکہ ان کا ذہن کھلے, یہ صدمے سے نکل آئیں. اس میں میں آپ کو بلیو کریں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی, ان کے بچے اور جو اسی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, وہ کسی کو بھی ان دوروں پہ نہ بھجوایا گیا ہے نہ ان کو اس سے کوئی فائدہ ملا ہے, البتہ جو کسی اور اسکولوں میں تھے. جی جی
جی یہاں پہ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے اس پروگرام کے اندر, ورنہ میں چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں اسد قیصر صاحب سے بھی ہم ان کی بات ان سے جواب لے لیتے, لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ ہم اگر اس کو پازیٹیو انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کیا پلان تجویز کرتے ہیں, کیا تجویز دیں گے کہ حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر ہم اپنے ایک ٹیچر سے بات کرتے ہیں؟ ہلو خٹک فضل صاحب, فضل خان ایڈوکیٹ صاحب, ان کی لائن کٹ گئی ہے, ہمارے پروڈیوسر کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ بات کر لیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر نادر بخت ہیں, اپنے پروڈیوسر سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر نادر بخت ہیں جی ہمارے ساتھ؟ کون, ڈاکٹر نادر بخت کی لائن ڈراپ ہو گئی؟ اچھا فضل خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, نادر بخت صاحب ساتھ ہیں, تو آپ فضل خٹک صاحب کو پوچھ لیجیے کہ اگر وہ اپنی تجویز کوئی دینا چاہتے ہیں تو ہمارے سے ضرور بات کر لیں. السلام علیکم ڈاکٹر نادر بخت.
جی وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آپ کا تعارف ہم نے اسی طرح کرایا, آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے, کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سینکڑوں طالب علموں کو آج تک راستہ دکھایا, ان کی رہنمائی کی ہے, اور اس وقت چونکہ خاص طور پر جو بھی ہمارے والدین تھے بچوں کے, ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ان بچوں کی تعلیم کا جو مشن ہے اسی کو لے کر وہ آگے بڑھیں گے. ایک بڑی خوبصورت نغمہ اس سلسلے میں بنایا گیا ہے, تھوڑی سی اس کی جھلک آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ہم بات کرتے ہیں, تو یہ نغمہ سنیے گا ذرا تھوڑا سا. مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، ماں مجھے اس سے بدلہ لینے جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انتہا پسندی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟
میرا کہنا یہ ہوگا کہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ذہنوں کی حکومت قائم کرتی ہے جذبات پر۔ جب تک جذبات پر ذہنوں کی حکومت قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک انتہا پسندی وجود سے ختم کبھی بھی نہیں ہوگی، نہ انسانی وجود سے، نہ معاشرتی وجود سے، نہ معاشی وجود سے، نہ مذہبی نظام سے اور مذہبی وجود سے۔ جب تک ہمیں ریزننگ کو اپلائی نہیں کرنا، جہالت کو ختم نہیں کرنا، اور ایسی تعلیم جو درست اور غلط کے درمیان تمیز کر سکے، وہ پھر اکراس دی ریلیجن، اکراس دی ایتھنیسٹی چلی جاتی ہے۔ زبان، رنگ، نسل، مذہب، سرحدیں ان کو عبور کر لیتی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ تمام کو بحثیت انسان لیتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری فطرت کے درمیان اس طرح سے پھیلتی چلی جاتی ہے کہ سب کے درمیان ایک توازن کے ساتھ سب قائم رہے۔ انسان اس کا ایک حصہ ہے، اس نظام کا انسان ایک حصہ ہے۔ میری ساری زندگی اسی نظام میں گزری اور سخت اور نرم دونوں قسم کے حالات دیکھے۔ یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ بچے ایک المیہ نغمہ ہے، المیہ نغمہ بھی ہے اور ایک جدوجہد کا، عزم کا اظہار بھی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، اور اکراس دی بارڈرز، اکراس دی ریلیجن، اکراس دی ایتھنیسٹی، سب کو کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ یہ جو کچھ پشاور میں ہوا، ان ماؤں کے ساتھ ہوا جنہوں نے اپنے بچے صبح کو سجا بنا کے سنبھال کے بھیجے تھے اسکول، وہ چلے گئے جنت، بھاری بس سے ان کو اٹھا کے بھیجے تھے، جنازے ان کے اٹھانے پڑے، ماؤں کو کیا ہوا؟ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے پرنسپل قاضی کو زندہ جلایا گیا تھا، اور یہ سین میں نے خود دیکھے بھی ہیں، ویڈیو میں بھی دیکھے ہیں، اور اپنی چشم تصور سے بھی دیکھے ہیں، اور ان پھولوں پہ وہ جو کہ خون میں نہا دیے گئے وہ چھوٹے بچے، کس ظلم کا اظہار کیا گیا۔ میرا خیال میں یہ ذہنی مریض بھی ہیں، اس طرح سے بھی دیکھیے کہ جو یہ کرنے والے ہیں وہ ذہنی مریض بھی ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ انسانیت کی حدیں کراس کر چکا ہو، اور وہ اس وہاں پر یا اس مقام پر پہنچ چکا ہو جہاں اس کے پاس جذبات نام کی چیز بھی نہیں رہی۔ عقل تو چھوڑیے، جذبات نام کی چیز بھی نہیں رہی، اور وہ وحشت و بربریت کی علامت بن جاتا ہے۔ میرے خیال میں جو پیرس میں نہلائے گئے وہ بھی میرے بچے تھے، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، یا دنیا کے کسی کے حصے میں بھی خون میں نہائے جاتے ہیں، میرے ہی بچے ہیں، میرے ہی بہن بھائی ہیں۔ میں ایک خاندان سمجھتا ہوں، پوری معاشرت کو جو پشاور میں ہوا یہ ایک علامت ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، ایک ہی مائنڈ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس طرح سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ عراق میں بھی ایسا بہت بار ہوا، افغانستان میں بھی ہوا، مگر ہمیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ آپ نے یہاں سے بات فرمائی تھی، اگرچہ آپ محسوس نہیں کیجئے گا، آپ کے سامنے بات کرنا خاصا دشوار کام ہے، آپ بذات خود پوری یونیورسٹی ہیں۔ میں تو یہ کہوں کہ آپ اس کی ایکسپرٹ نہیں ہیں، بلکہ آپ تو خود پوری یونیورسٹی ہیں۔
آپ کی محبت ہے جی، نہیں ڈاکٹر صاحب پلیز، آپ سے ہم سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، میں آپ کی بڑی محبت ہے، آپ اتنا بہتر لفظ بولتے ہیں ہمارے لیے۔ آپ کا آپ سے بات میں کرتی ہوں، ہمارے ساتھ ابھی جیسا کہ میں نے کہا تھا ہمارے ساتھ کچھ والدین تھے، ابھی ہمیں دوبارہ ان کی لائن کٹ گئی تھی، فضل خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور میں چاہ رہی تھی کہ ان کی بات پوری ہو جائے. آپ کا خان صاحب, ہم نے آپ کے تحفظات سن لیے, اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کچھ مشورہ یا کچھ تجویز ضرور دیں تاکہ مثبت انداز میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے اگر ہم بہت زیادہ, ظاہر ہے کہ آپ کی جو قربانی ہے اس کا کوئی بدل ہو نہیں سکتا. آنے والے دنوں کے لیے صورتحال کچھ بہتر ہو جائے اس کے لیے کچھ فرمائیے گا. یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نادر بخت ہیں جو کہ ایک ٹیچر استاد ہیں, ساری زندگی سے طالب علموں کی رہنمائی کرتے آئے ہیں, اس وقت بھی منہاج یونیورسٹی میں چیئرمین ہیں ایک سوشیولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے. جی
اصل میں آپ کی بات بالکل درست ہے, ہم نے اگر اس واقعے کے فوراً بعد, آپ کو پتا ہے 16 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا ہے, 17 تاریخ کو اے پی ایس بلائی گئی اور نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, جس کے تحت ہم نے اپنے جو ہمارے لیڈر تھے ہمارے ملک کے قانون سے تھوڑا سا ہٹ کر انہوں نے ایکسٹرا پاورز دے دیے ان اپنے حکمرانوں کو یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے سے اس دہشت گردی کی جڑ کو اکاڑ پھینکے اور فیوچر کے لیے ہمارے معاشرے کو یا سوسائٹی کو, ہمارے ان بچوں کے مستقبل کو سیف بنائیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جی افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جس ایک پوائنٹ پہ, جس ایک ایشو کو لے کر یہ سارا پروگرام بنایا گیا, اس ایک ایشو کو بھی ایک سال گزرنے کے باوجود ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا, اس کے کیس کو سوال نہیں کیا گیا. ہمارے پیرنٹس کے ذہنوں میں بہت زیادہ سوالات ہیں, تحفظات اس لیے ہیں کہ آیا گورنمنٹ اور ان کے جو ادارے ہیں انہوں نے اپنا کام ذمہ داری سے نبھایا, ہم نے جو ان کو مینڈیٹ دیا, ہم نے جو ان کو پاورز دی ہیں, ہم نے جو ان پہ ٹرسٹ کیا ہے, آیا یہ لوگ ٹرسٹ وردی ہیں کہ نہیں ہیں, آیا یہ امین ہیں کہ نہیں ہیں, کہ نہیں ان کو صرف, ابھی آپ یقین کریں ان کو ایک سال بعد, مجھے پچھلے ہفتے ٹیلی فون آئی کہ جناب آپ کو کوئی اسسٹنس چاہیے, کوئی سائیکاٹرکس یا آپ کو کوئی کونسلنگ, تو آپ ہنسیں گی کہ ایک سال گزرنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. کیا اسٹیٹ کی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں تھی کہ اس لائن پہ سوچے؟ اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں گا کہ یہ اسکول کے مسئلے پہ, اس اسکول پہ یہ سیم ویسینٹی ہے, سیم بلڈنگ میں جس میں اتنے بچوں کا سلاٹر کیا گیا, اس میں بچے پڑھ رہے ہیں. ہم بہت بھی بولیں کہ ہمارے بچے بہادر ہیں, بہت بھی بولیں کہ ہماری قوم نڈر ہے,
تو آپ خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسکول کی عمارت کو بدل دیا جاتا؟
بالکل کیوں نہیں, ان کے پاس کیا بلڈنگ اویلیبل نہیں تھی؟
اچھا,
اسی سیم بلڈنگ میں, میں ذاتی طور پہ ایک پیرنٹ کی حیثیت سے جب جاتا ہوں تو مجھے اسے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی قبرستان میں آ گیا ہوں. اور یہ لوگ صرف آرٹیفیشل کلر کرنے سے اور پینٹ کرنے سے وہ چینج نہیں ہوگی, تو اس طرح کے
بہت سارے مسائل ہیں جو
ہماری طرف سے پازیٹیو رول یہی ہے, ہماری طرف سے, قوم کی طرف سے, ہم پیرنٹس کی طرف سے, ہمارے بچوں کی طرف سے, کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں, ہم پھر بھی دے رہے ہیں, ہم انہی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اسی کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, اسی شہر میں رہ رہے ہیں, ہم سے اور کیا توقع کرتے ہیں؟ لیکن ہمارے ہاتھوں بندے ہوئے, ہم نے تو اپنا سب کچھ ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے, تو اب ان کی ریسپانسبلٹی ہے زیادہ
کہ وہ اس کو پورا کریں. جی جی خٹک صاحب, فضل خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس اصل میں مجھے وقت کی تھوڑی کمی ہے, ہمارے پروگرام میں بہت سارے اگلے موضوعات ہیں. خٹک صاحب سے میں بالکل آخری ان کا رائے لینا چاہوں گی کہ وہ کیا تجویزیں دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر نادر بخش سے آخری کنکلوڈنگ اس کے بارے میں ریمارک لیں گے. جی خٹک صاحب,
میں ذاتی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ یہ جو سانحہ تھا نا, جس پر ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی مطلب جو نفسیات ہے یا اس کے لحاظ سے تو وہ کر گیا ہے, لیکن میرے خیال میں ایک بات چیز جو ہوتی ہے نا, ایک قدرتی طور پر ہو جاتی ہے. اس سانحے کی وجہ سے کم از کم یہ چیز ضرور ہوگی کہ مطلب کہ بغیر کسی سائیکیٹرسٹ, بغیر کسی ریولیوشن کی لوگ کی اچانک سوچ بدل گئی, اور اصل جو چینج ہوتی ہے وہ سوچ کی چینج ہوتی ہے. اور دوسرا جو چیز ہے کہ ایک احساس جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا, اور اس احساس اور اس سوچ کی بدلنے کی وجہ
سے جو نا حالات بہت ہی زیادہ بدل گئے ہیں اور انشاءاللہ جو نا وہ بدلیں گے جی.
بہت بہت شکریہ طفیل خٹک صاحب ہمارے ساتھ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس قربانی کی وجہ سے صورتحال بہتر ہوئی ہے اور لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ بہتر ہوئی ہے اور حالات بدل گئے ہیں, جبکہ فضل خان ایڈوکیٹ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جو کہ آپ سن رہے تھے. ڈاکٹر بخت آپ کے آپ کے خیال میں گزشتہ ایک برس میں آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد قومی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف رویے کس حد تک مضبوط ہوئے ہیں؟ کچھ مثبت اثرات آپ کو نظر آتے ہیں کیا؟
یہ بالکل درست ہے کہ واقعی بہت تبدیلی آئی ہے, اس کے مثبت اثرات ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ روٹ کاز وہیں کی نہیں ہے. جہاں سے یہ مرض چلتا ہے وہ ختم نہیں ہوا, اس کی ایریڈیکیشن نہیں ہوئی ہے. وہاں پر ان عناصر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, یا انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا ان کا رول تبدیل کر دینے کی ضرورت ہے. جہاں سے یہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے, مجھے وہ چیز وہیں کی وہیں نظر آتی ہے.
اچھا.
وہ مائنڈ سیٹ جہاں پرورش پاتا ہے, جہاں پروان چڑھتا ہے, وہ وہیں کا وہیں ہے. اور کچھ بھی نہیں کہیے تو کم از کم اس کو تبدیل کیجیے, ان کو ریکارڈ پر تو لائیے. بایو میٹرک سسٹم ابھی کوئی مہنگے نہیں ہوتے, 5 سے 8 ہزار روپے کی ایک ڈیوائس آ جاتی ہے ہر جگہ کی. جو ہمارے پاس کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کون کون کہاں کہاں کیا کیا ہے اس ملک کے اندر. کتنی تعجب کی بات ہے, حکومت کو ان چیزوں سے کوئی خاص زیادہ کنسرن نہیں ہے. یہ تو جن کے بچے مارے گئے ہیں وہ ہم ہیں, وہ آپ ہیں, جن کے بچے ہیں یا فورسز نے اس کو اتنا لیا. حکومت مجھے اس معاملے میں آج بھی سنجیدہ نہیں لگتی. آپ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں کیا ہوا, سندھ کی گورنمنٹ نے کیا ہوا, وہ رینجرز کو اختیارات دینے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ہر کچھ کر جانے کو تیار ہے. یہ صرف وہاں کا نہیں ہے, باقی ملک کا حصہ کا بھی یہی ہے. حکومتوں کو
تو سر آپ یہ بتائیے گا
جانا چاہیے تھا اور روٹس کو نکالنا چاہیے تھا. میرے خیال میں بہت روٹس وہیں کی وہیں ہیں اور روٹس کی ایریڈیکیشن نہیں ہوئی ہے.
اچھا آپ ہمارے ساتھ پاس ڈاکٹر بخت اب کوئی 2 منٹ اور ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم مثبت انداز میں بات کر سکیں, کیونکہ جب ہم یہ ساری بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت ہی منفی سی چیز ہو گئی ہمارے. کس طرح سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, کیا کرنا چاہیے؟
سادہ سا طریقہ کار یہ کیجیے کہ پورے ملک کا, پورے معاشرے کا, پاکستان کا ایک ڈیٹا تو لیجیے. تمام تعلیمی اداروں کے اندر, خواہ وہ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں, جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, کتنی تعجب کی بات ہے کہ ان کی رجسٹریشن کوئی نہیں ہے. ان کے اندر کون لوگ ہیں, پڑھانے والے کون ہیں, پڑھنے والے کون ہیں, کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے دہشت گرد بن رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کوئی ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے, کوئی کہاں سے چلتا ہے, کدھر کو جاتا ہے, کیا کرتا ہے, کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں تو صرف ایک دن بس ڈز ہوتا ہے اور واقعات ہو جاتے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ قومی سطح پر سرویلنس کی ضرورت ہے,
لے کر نہیں چلیں گے کہیں بھی کوئی بھی چیز قابو میں آنے والی نہیں ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا رول بہت اہم ہے, جو کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نادر بخت ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی.
میں انتہائی شکر گزار آپ کا, آپ نے عزت بخشی مجھے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے امریکہ اور بین الاقوامی امور کی. پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے, اور ہمارا ساتھ دیں گے منصور جعفر جن کا تعلق العربیہ ٹیلی ویژن چینل سے ہے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ, اور اب ہم چلتے ہیں, جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا, کچھ بین الاقوامی امور پر ہم بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر فیضان ہیں یہاں امریکہ سے, اور ہمارے ساتھ ہیں منصور جعفر. السلام علیکم جی. یمن میں ایک ہفتے کی جنگ بندی کے آغاز کے بعد اقوام متحدہ کی نگرانی میں جنیوا میں تنازع کے حل کی غرض سے امن مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے امن مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مہینوں سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کو ہی واحد حل قرار دیا ہے. اور میرا سوال یہ ہے پروفیسر فیضان کے, امکانات کیا ہیں حوثی باغیوں اور صدر عبد ربو منصور ہادی کی حکومت کے درمیان کسی بھی نوعیت کے سمجھوتے کے طے ہونے کے؟
جی, اس کی جو کلید ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے پاس ہے. سعودی عرب نے ایک جیسچر دیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد وہ دیکھیں گے کہ ایران اس کا جو ہے اس کا کیا رد عمل دیتا ہے. اگر تو کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے اور اس سمجھوتے میں اور جو اس علاقے کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایک رول ادا کرے گی. اور میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کے جو ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے اپنی پوزیشننگ کی ہے, انہوں نے ایک کوالیشن بھی بنایا ہے مختلف ملکوں ممالک کا داعش کے خلاف, اور وہ یہ تمام چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں خاص کر مغربی ممالک کو کہ ہم تیار ہیں اور آپ ایران کو تھوڑی سی پیچھے کھینچیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر تو کوئی سمجھوتا تو خیر ممکن شاید نہ ہو, لیکن ایک اگر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے کسی قسم کی تو میرے خیال میں یہ جو جنگ بندی ہے یہ دیر پا ہو سکتی ہے اور ایونچولی اس کا کوئی حل نکلے گا, لیکن فوری طور پہ مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی حل نکلنے والا ہے.
اچھا فیضان, یہ بتائیے گا ہمارے ساتھ, پہلے تو میں پوچھ لوں اپنے پروڈیوسر سے کہ ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب ہیں ابھی کے نہیں؟ ابھی منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو فیضان, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے, آپ یہ سمجھائیے گا کہ اگر سمجھوتا طے پا جاتا ہے تو کیا حوثی باغی جو انہوں نے مقبوضہ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا, تو کیا اس کو وہ چھوڑنے پر آمادہ ہو سکیں گے؟
نہیں, میرا نہیں خیال وہ چھوڑیں گے, لیکن ان کو حکومت میں انٹیگریٹ کر دیا جائے گا. سعودی عرب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو وہ انفلوئنس کا جو ارد گرد اس کا ایک پٹی ہے انفلوئنس کی, وہ قائم رہے کیونکہ یہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے ایک طرح کا کشن یا بفر زون, اور وہ چاہیں گے کہ وہ قائم رہے. تو وہ ان کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ انٹیگریشن کے بغیر ممکن نہیں. اور جو ہوتی ٹرائب ہیں وہ بیسیکلی ایک وہ صرف ایک ٹرائب نہیں ہے بلکہ وہ بھی کچھ مختلف نوع کے لوگ ہیں. تو سعودی عرب کو بیسیکلی کوئی ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا جس میں وہاں کے لوگ ہوتی ٹرائب, شیعہ مینورٹی اور دوسرے لوگ شامل ہو سکیں. اور اگر یہ سیاسی حل پیش نہیں کیا جائے گا تو یہ جو جنگ بندی ہے دیر پا نہیں ہوگی. میرے خیال میں اس لحاظ سے شاید سعودی حکومت جو ہے وہ زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کر سکیں عراقی حکومت کے مقابلے میں, کیونکہ ان کے پاس جس کو کہتے ہیں نا, جس کا بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ the one who has most to lose, وہ زیادہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو بہت عقل مندی سے چلنا ہوگا.
اچھا شکریہ پروفیسر فیضان, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں, ابھی منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم منصور صاحب. منصور صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
منصور صاحب, ہم یمن کی بات کر رہے تھے, پروفیسر فیضان کی بات آپ نے سنی ہوگی. کیا یمن میں صورتحال کسی یونٹی حکومت کی طرف جاتی لگتی ہے آپ کو؟
یقیناً جی, اگر تو ایک منتہا مقصود اس پوری ایفرٹ کا جو ایک پیس پروسیس سے انیشیٹ کیا گیا ہے اس کا یہی ہے کہ ایک وہاں پہ ایسا عبوری پرامن سیٹ اپ جو ہے وہ قائم کیا جائے کہ جو بعد میں ایک مستقل حکومت کی شکل اختیار کر سکے. تو یقیناً ایک جو اس وقت یمن کی جو کمپوزیشن ہے, جو وہاں کی آپ کہہ لیجیے جو مختلف یعنی جو قبائلی
ٹرائبل
ہے, انداز میں وہاں پہ جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس پورے پروسیس میں. ادروائز یہ بیک ٹو اسکوئر ون جانے والی پوزیشن ہوگی, کیونکہ یہ لوگ قبائل میں ہونے کی وجہ سے اپنا اسلحہ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, یہ اسے اسی طرح ریٹین رکھیں گے, اور یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ دوبارہ چیز انیشیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ خطے میں جو وار مونگرز ہیں ان کی ایفرٹس اپنی جگہ قائم ہیں, ایران اپنا انفلوئنس جو ہے وہ روز بروز بڑھانے کی کوشش کرے گا, اور خاص طور پہ یہ جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ خطے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو ایکسٹریمزم اور جو دہشت گردی کے خلاف جو سعودی قیادت میں ایک جو ملٹری الائنس جو ہے بن گیا ہے
جی.
اس کے بعد سے یقیناً ایران کو بھی اسکور سیٹل کرنا ہوگا, ایران کو یا تو اپنی پوزیشن ری الائن کرنا پڑے گی اور یا اسے جو ہے اپنی وہی پالیسی اگر جاری رکھنی ہے تو اس جو آگ کی جو چنگاری ہے اس کو وہ ہوا دیتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پرامن جو حکومت ہے عبوری حکومت جو ہے وہ اسی صورت میں قائم ہو سکے گی کہ وہاں پہ یہ جو وارنگ فیکشنز ہیں, وارنگ فیکشن تو اپنی جگہ یعنی جو قبائل اور یہ حوثی اپنی جگہ موجود ہیں
جی.
لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہاں پہ ایک اسٹرانگ ملٹری کے ڈسگرینٹڈ ایلیمنٹ اپنی جگہ موجود ہے, جو سابق صدر جو وہاں 30 سال حکومت
جی.
کرتے رہے ہیں اور آرمی کے سربراہ اور فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی انجوائے کر چکے ہیں
جی.
تو اصل حوثی اتنے زیادہ ڈینجرس نہیں ہے جتنا ان کا یعنی ری گروپ ہونا یا ری الائن ہونا. اب اس میں بھی مختلف مسلک کے لوگ بھی شامل ہیں, یعنی مسلک کی بنیادوں پر بھی لوگ شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسا کہ پروفیسر فیضان صاحب نے فرمایا کہ ایک بہت ہی زیادہ بزدم اور ایک بالغ نظری جو ہے اس کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہیسٹ میں جلدی میں کیا گیا کوئی بھی اقدام جو ہے یا ابھی وقتی طور پہ یہ جو ایک لل ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی جوبلیشن میں اگر ہم بہت زیادہ یعنی ایسے غیر سیاسی فیصلے کر بیٹھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یمن کے عوام جو ہیں ان کے دل ادھر دور نہیں ہوں گے اور وہ دوبارہ کسی اس سے بڑی مشکل میں دو چار ہو سکتے ہیں.
اچھا منصور صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکہ کے وزیر دفاع نے آج غیر اعلانیہ طور پر دورہ کیا عراق کا, جو داعش عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی جاری ہے اس میں ظاہر ہے کہ امریکہ نے اتحاد بنایا, اس میں وہ مزید اتحادی چاہتا ہے, اور توقع یہ ہے کہ کارڈر عراقی لیڈروں اور کمانڈروں سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ داعش عسکریت پسندوں کے خلاف جو ایک جاری مہم ہے اس کے نتائج کا اندازہ لگایا جا سکے. کارڈر نے اس سے پہلے ترکی میں امریکی فوجوں سے خطاب بھی کیا, وہ کیا کہتے ہیں آئے آپ کو سنواتے ہیں. وزیر دفاع ایش کارٹر کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو ہم سنواتے ہیں.
The ways to do more in the air, on the ground, in Syria, in Iraq to hasten the defeat of ISIL. So we have to defeat ISIL here in Iraq and Syria where the parent.
آپ نے سنا کہ وزیر دفاع ایش کارٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں داعش کو اسلامک اسٹیٹ کو ہر طرح سے شکست دینی ہے, یہاں بھی شام میں بھی. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن ملکوں نے ہماری مہم میں شرکت کر لی ہے ان کے علاوہ باقی دنیا سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اپنی کوششیں تیز کرے, جیسا کہ امریکہ اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے حلیف اور ساتھی مزید کوششیں کریں. یہ یورپ کے لیے بھی درست ہے, خلیجی ملکوں کے لیے بھی, تمام نیٹو ملکوں کے لیے بھی, اور ترکی سمیت, کیونکہ یہ لڑائی شام اور عراق کے لیے نہیں بلکہ اس سے بڑا ایک مشن ہے. تو کارٹر نے سعودی عرب کی طرف سے 34 ملکوں پر مشتمل فوجی اتحاد کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے. سعودی وزیر خارجہ نے اتحاد کی کوششوں کے تحت بڑی فوج بھیجنے کے امکان کو رد نہیں کیا, اور ان کے مطابق دہشت گردی کے مقابلے کے لیے جہاں بھی ضروری ہوا اتحاد کی کارروائی کی جائے گی. تو آپ مجھے فیضان یہ پہلے فرمائیے گا کہ فوجی اتحاد ہونے کی صورت میں اس اتحاد کا لائے عمل ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, اور سعودی نائب ولی عہد اور وزیر دفاع کے مطابق جو دہشت گردوں کا خاتمہ ہر جگہ پر ہوگا اس کا دائرہ کار کیا ہوگا, کیا تفصیلات اس کے لیے سامنے آئی ہیں, کس طرح سے اس کو دیکھا جانا چاہیے؟
جی, یہاں جو یہ اتحاد ہے یہ بہت ہی زیادہ معنی خیز اور دور رس نتائج کا حامل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسلم ممالک یا مسلم میجورٹی ممالک جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر انہوں نے دفاعی حکمت عملی ایک دشمن کے خلاف جو ہے سوچی ہے یا اس کے بارے میں قدم اٹھایا ہے. چاہے یہ جتنا بھی صرف علامتی قدم ہو لیکن یہ بہت بڑا قدم ہے, اور اس سے بہت سے جو دنیا کے خطے ہیں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ تین ممالک ادا کریں گے, اس میں ایک سعودی عرب ہے, ایک ترکی ہے اور ایک پاکستان ہے. ترکی اور پاکستان اس لیے کہ ان کی افواج جو ہیں وہ پیشہ ورانہ لحاظ سے بہت بہتر سمجھی جاتی ہیں دوسرے مسلم ممالک سے, اور انہوں نے حالت جنگ میں بہت وقت گزارا ہے اور وہ سیزنڈ آرمی ہے, اور خاص کر پاکستانی آرمی کا جو ضرب حسب تھا عزب تھا اس کا آپ کو معلوم ہے کہ جو کامیابی انہوں نے حاصل کی. اور اس کے ساتھ سعودی وسائل جو ہیں وہ کام پر آئیں گے اور نو ہاؤ جو ہے وہ ترکی اور پاکستان سے آئے گی تاکہ ایک کولیشن بنایا جائے. اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے یہ اسٹریٹجی تو اس میں اس کے تین پہلو جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اونرشپ لے رہے ہیں اس جنگ کی یا اس سٹرگل کی یا اس جہاد کی کہ ہم نے جو ٹیررسٹ ہیں یا ٹیررزم ہیں ان کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے ہمارے ملکوں کو تباہ کر دیا ہے, ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے. دوسرا جو اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ کیونکہ ہر کوئی اپنی جگہ اپنی جنگ لڑ رہا تھا, وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے, تو پہلی دفعہ وہ آپس میں کوآرڈینیشن پیدا ہوگی جس کی وجہ سے یہ جو ٹیررسٹ ہیں یا یہ ایسی تنظیمیں جو کہ فائدہ اٹھا رہی تھیں وسائل کی کمی کا وہ ان کو نقصان ہوگا. اور جو تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حکمت عملی جو ہے وہ ایسی بنے گی جس کے تحت ہو سکتا ہے کہ ہم مستقبل قریب میں دیکھیں کہ زیادہ اچھی کوآرڈینیشن ہو سکے اور اس علاقے میں ایک سٹیبلٹی آ سکے ایران سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے درمیان, کیونکہ جو ممالک جیسے ترکی ہے پاکستان ہے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, اور وہ چاہیں گے کہ جب وہ اس سٹرگل میں جدوجہد میں شامل ہوں تو سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ حد سے بڑھنے نہ پائیں, اپنی ایک دوسرے کی مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں, ورنہ اس سارے مسائل جو ہیں وہیں کے وہیں رہیں گے اور یہ جو کوئلیشن بنا ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا.
اچھا پروفیسر فیضان سے ابھی ہم بات کرتے ہیں. منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ ان ملکوں میں جیسا کہ بتایا جاتا ہے اور خبروں کے اطلاعات کے مطابق بہت ساری تفصیلات ابھی اس کی آنی باقی ہیں, لیکن پروفیسر فیضان نے اس کی کافی وضاحت کی کہ اس سے کیا کیا صورت سامنے آ سکتی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ ان ملکوں میں عراق شام اور ایران شامل نہیں ہیں جو کہ زیادہ تر اکثریت وہاں پر شیعہ آبادی کی ہے, تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ بیشتر جو سنی ممالک کا یہ اتحاد اسے کہا جا سکتا ہے, تو کیا اس طرح سے مزید فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہوا نہیں ملتی داعش کے مقابلہ کرتے کرتے, ایک اور مسئلہ نہیں کھڑا ہو جاتا؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ جو اس کے پروپوگیٹر ہیں یا جو اس پورے جو ملٹری الائنس کو فارمولیٹ کرنے والے ہیں یہ انہوں نے کوائن نہیں کی ہے, یہ کچھ ویسٹرن کیپٹل سے ہی یہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے, اس طرح کا ریہورٹک جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت تک جو سیکٹیرین بنیادوں پہ دا ادر وے راؤنڈ ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, یعنی آپ دیکھیے کہ ایران کا جو انفلوئنس ہے شام کے اندر وہ بالکل سیکٹیرین بنیادوں پہ, اسی طریقے سے وہاں پہ جو ایران نے اپنے طور پہ داعش کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے جو بھی ملیشیاز جو بھی اس طرح کے گروپس جو ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے وہ بھی بالکل سیکٹیرین بنیادوں پہ ہے, جبکہ یہاں پہ یہ جو ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے اور جہاں تک عراق کا اس میں نہ شامل ہونے کا سلسلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک اوپننگ آج 25 سال بعد جو ہے سعودی عرب کا سفارت خانہ جو ہے وہ عراق میں دوبارہ کھل گیا ہے, تو ایسی اوپننگ اور اسی طریقے سے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ جو وہاں سے مختلف قیدی تھے جو سعودی عرب کے بہت عرصے سے ان کی بھی رہائی عمل میں آئی ہے, تو ایک ایسی اوپننگ میں سمجھتا ہوں ہو گئی ہے کہ جس کے بعد یہ جو سیکٹیرین بیس پہ ایک الائنمنٹ کا جو سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا داعش کے خلاف جنگ کو, یہ ملٹری الائنس جو ہے کم از کم اس کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا, اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو اسپیکٹرم ہے جو اتنا وسیع رکھا گیا ہے کہ جس میں افریقن ممالک بھی ہیں جس میں عرب لیگ میں جو ممالک شامل ہیں وہ بھی شامل ہیں اور او آئی سی کے جو یعنی جتنے بھی جدہ بیسڈ اور اس آرگنائزیشن کے رکن اسلام ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور عرب دنیا کے بھی
جی.
یہ جو سیکرٹیرین ڈیوائڈ ہے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گیم اس پورے ملٹری الائنس کی قسمت کو وہ کھوٹی نہیں کر سکے گی, اور جو سب سے بڑی بات یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس پورے الائنس کے حوالے سے یعنی جتنا ہوم ورک کیا گیا تھا پہلے جو جس انداز سے پاکستان سعودی عرب اور ترکی کی مشترکہ فوجی مشقیں اور اسی حوالے سے جو ایک بیک ڈور میں سمجھتا ہوں ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری رہی اور اس کو بالکل پسے پردہ رکھ کے یہ ساری چیزوں کو انیشیٹ کیا گیا, اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ثابت ہوگی آنے والے دنوں میں ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے, آئی مین ٹو سے یو این عرب لیگ یا اس کے علاوہ اور جو عالمی ادارے ہیں جو آج تک کے یہی رونا روتے رہے کہ ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ملٹری نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا لاحق عمل نہیں ہے کہ جس کو وہ بروئے کار لا کے جو اپنی قراردادیں یا جو انٹرنیشنل سینکشن انہیں ملتی ہے مختلف ملکوں میں کاروائی کے حوالے سے اس کو روبہ عمل لا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملٹری الائنس کی شکل میں ایک ایسا فریم ورک آلریڈی موجود یعنی پہلے سے موجود ہوگا, اور اگر اس طرح کی کوئی بین الاقوامی سینکشن یا کوئی کاروائی جو ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے, اور اس الائنس کے جو مینڈیٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ صرف اس ریجن تک محدود نہیں ہے, یہ جہاں بھی کال کیا جائے گا, اگر اس وقت مصر کو صحرائے سینا میں مسئلہ درپیش ہے تو یہاں اس کی ریکویسٹ پہ ایکشن یا وہاں پہ کاروائی کر سکے گا. اسی طریقے سے اس نے جو اپنا اسپیکٹرم وسیع کیا ہے وہ داعش, اس کے بعد القاعدہ اور بوکو حرام جیسے جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی ہٹ لسٹ پہ رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آنے والے دنوں میں جس طریقے سے اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ روبہ عمل آئے گی, وہ انفولڈ ہوگی, اس کے جو بلیسنگز ہیں وہ مزید سامنے آئیں گی. اور یہ جو اس وقت ڈسکشن یا ڈبیٹ سیکٹیرین گراؤنڈس پہ اس الائنس کے بننے یا اس کے منظم ہونے کے حوالے سے ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی دم توڑ جائے گی.
اچھا, ایک آخری دو کوئک کوسچن کرتے ہیں جلدی جلدی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاف کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک ان کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ دو نقطے ہیں, بشار الاسد کا معاملہ ہے اور شام کے میں سیاسی عمل کی جو منتقلی ہے اس میں کن گروپوں کو شامل کیا جائے, یہ دو اختلافی نقطے ہیں امریکہ اور روس کے درمیان. تو پروفیسر فیضان, یہ بتائیے گا کہ روس اور امریکہ کے درمیان کس نوعیت کا اتفاق رائے ہو سکتا ہے, اور اس سے صدر بشار الاسد کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا پیش گوئی کر سکتے ہیں؟ ایک کوئک کامنٹ اگر کر سکتے ہیں.
جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ بشار الاسد جو ہے وہ وہاں سے چلا جائے, اور جو امریکہ کے سپورٹیو یا سپورٹرز وہاں پر ہیں موجود جو کہ ریبلز ہیں ان کو ایک جگہ دی جائے حکومت میں, اور اس کے بغیر, اور یہ ایسے دو مطالبے ہیں جس سے وہ نہیں ہٹیں گے. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کل رات کی جو ڈبیٹ تھی
جی,
اس میں خاص کر جو 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 ٹیڈ کروز تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بشار الاسد کو حکومت میں رکھنے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ انتہائی مکس قسم کا میسج گیا ہے رشیا کو, اور ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو اور زیادہ ڈیلے کریں جہاں تک کہ الیکشن کا آؤٹ کم آ جائے امریکہ میں, اور یہ ان کو تقریباً ایک سال دے دیتا ہے امریکہ کو اور پوری دنیا کو لٹکانے کے لیے. یہ بہرحال غلط پیغام گیا ہے کیونکہ بشار الاسد کے جائے بغیر وہاں پر امن ممکن نہیں.
اچھا, اب ہم لیبیا کی دو متوازی حکومتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. آخری دو منٹ ہمارے پاس رہ گئے منصور صاحب. ان متوازی حکومتیں جو ہیں ان سے توقع ہے کہ وہ اقوام متحدہ کا جو ایک امن سمجھوتا انہوں نے پیش کر رکھا ہے اس پر وہ دستخط کریں, جس کا مقصد صوبے لیبیا کو متحد کرنا ہے. کیا چانسز ہیں اس کے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں حریف حکومتیں 40 دن کے اندر اندر ایک متحدہ حکومت بنانے پہ, یونٹی حکومت بنانے پہ راضی ہو جائیں گی؟
دیکھیں جی, ابھی تک تو اس معاہدے پہ دستخط جو ہیں وہ ہی نہیں ہو پائے ہیں
جی.
کل وہ ڈیو ہے, اور اس وقت تک
یعنی آج بدھ کو تھا ڈیو
ہے
جی, اب کل تک وہ چلا گیا.
ہاں جی, جمعرات کو.
اچھا,
اس وقت تک تو دونوں یعنی جو فریقین ہیں ان کی طرف سے کوئی نمائندوں کا یہ تقرر نہیں ہو سکا کہ جو لوگ آتھورائزڈ ہیں کہ وہ اس معاہدے پہ دستخط کریں گے. اور اسی حوالے سے جو لیبیا کی جو سینٹ ہے اور وہاں کی جو نیشنل اسمبلی جو ہے ان کے جو ریسپیکٹو ہیڈز ہیں انہوں نے باقاعدہ اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اسے ڈیفر کر دیں کسی اگلی ڈیٹ کے لیے, کیونکہ اسی طریقے سے اگر اس کو رش کیا گیا اور کچھ جو اختلافی نوٹ پائے جاتے ہیں یعنی فریقین کے اس معاہدے کے کچھ مندرجات کے حوالے سے, اس پر وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ریویو جو ہے وہ آ جائے. لیکن ابھی تک اس پر ہوم ورک مکمل نہیں نظر آ رہا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ مجھے تو کوئی ذاتی طور پہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جن حکومتوں کو یا جن فریقین کو اس معاہدے پر دستخط کرنا ہے وہ خود اتنے فریجائل پولیٹیکل آپ کہہ لیجیے گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ان کو اس طرح کی انٹرنیشنل سینکشن نہیں مل پا رہی ہے. تو
جی, بہت بہت شکریہ منصور جعفر ہمارے ساتھ تھے، پروفیسر فیضان جہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے، اور اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ پروگرام میں کافی سارے موضوعات کا احاطہ کیا جائے، خاص طور پر 16 دسمبر جو کہ APS اسکول کی برسی کا میں ہونے والے حادثے کی برسی کا دن بھی تھا، اور دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں کس طرح کوششیں ہو رہی ہیں. بہجت کو اب آپ یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.